شہادتوں کا یہ سلسلہ ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولها تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بلا حياء ولكن لا تشعرون صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجكم مؤمنین اکرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر ایام شہادت جانگوداز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللهم صل على محمد وعلى امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ان تین روزہ مجالس میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگر توفیقات پروردگار شامل حال رہیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا لطف و کرم ہمارے شامل حال رہا تو لفظ شہادت کے اوپر چند مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. شہادت ایک ایسا مفہوم ایک ایسا تصور ہے کہ جو دین مبین اسلام نے پیش کیا اور اس مفہوم کی بلندی اور رفعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہادت کا مفہوم دین اسلام سے نکل کر تمام ادیان میں تمام مذاہب نے اس تصور کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس تصور کی جو رفعت اور بلندی ہے اس کو بھی تسلیم کیا اور نہ صرف ادیان نے بلکہ وہ مکاتب فکر کہ جو اپنے آپ کو مذہب میں نہ ہم ان کو شامل کرتے ہیں نہ وہ شامل ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ تمام مکاتب فکر جس میں خدا کا تصور نہ ہو کسی ڈیوائن اتھارٹی کا تصور نہ ہو الہی یا الوہی تصور سے وہ مکتب خالی ہو اسے دین کی کیٹیگری میں شمار نہیں کیا جاتا. اور بہت سارے ایسے مکتب ہیں کہ جو انسان کی زندگی گزارنے اور اس سے متعلق قوانین کو جاری کرتے ہیں لیکن ان کا تعلق نہ خدا نہ جنت نہ جہنم نہ حیات بعد از ممات, کوئی تصور وہاں پایا نہیں جاتا. لیکن بڑی مثلا مثال بھی دے دوں, سوشلزم ہے, کمیونزم ہے, لبرلزم ہے اور اس طرح کے اور بہت سارے مکاتب ہیں دنیا میں کہ جو دین کا تصور اپنے اندر نہیں رکھتے, خدا کا تصور نہیں ہے, قیامت کا تصور نہیں ہے, مرنے کے بعد زندگی کا تصور وہاں نہیں پایا جاتا. لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب وہ بھی اپنے ایسے ہیروز کو, ایسے افراد کہ جو اس مکتب کے نظریات اور اس مکتب کے عقائد کے دفاع میں اپنی جان دے دیتے ہیں, اس کے راستے میں قربانی دیتے ہیں, اپنے مکتب کو بچانے یا اپنے مکتب کی خاطر دفاع میں جو اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں, جب وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے افراد کو خراج تحسین پیش کیا جائے, ان کے لیے کوئی باعظمت لفظ استعمال کیا جائے, تو وہ ان لوگوں کے لیے لفظ شہید استعمال کرتے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے, نہ خدا پر ایمان ہے, نہ قیامت پر ایمان ہے, نہ مرنے کے بعد زندگی پر ایمان ہے, لیکن اگر اپنے ہیرو کو کوئی خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ لفظ شہید استعمال کرتے ہیں. اس کی کوششوں کو اگر خراج تحسین دینا چاہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شہادت کے راستے پر تھا, اس نے شہادت دی ہے, یہ شہید ہوا ہے. اب آپ اگر دیکھیں گے جا کر خصوصاً بہت سارے سوشلسٹ افراد, کیونکہ ایک انقلاب کے طور پر دنیا میں جو تحریک ابھری تھی وہ سوشلسٹ تھی, سوشلزم خدا کے وجود میں یقین نہیں رکھتا, قیامت میں یقین نہیں رکھتا, لیکن جو افراد سوشلسٹ تحریک کے دوران اس مکتب کی خاطر جنہوں نے جان قربان کی ہے, ان کو جب وہ کوئی نام افتخار کوئی خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی لفظ شہید استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے شہادت کا جو مفہوم پیش کیا ہے, شہادت کا جو مرتبہ پیش کیا ہے, شہیدوں کا جو مقام اسلام نے اور قرآن نے پریزنٹ کیا ہے وہ اتنا اعلیٰ اور ارفا ہے کہ کوئی بھی اپنے ہیروز کو اگر چاہتا ہے خراج تحسین پیش کرے تو ان کے ساتھ لفظ شہید استعمال کرتا ہے. تمام دنیا, تمام مذاہب, تمام مکاتب مقام شہادت میں اپنے لیے افتخار سمجھتے ہیں, لیکن کربلا وہ مقام ہے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب اس درجے پر ہیں کہ جہاں پر شہادت اپنے لیے افتخار سمجھتی ہے کہ میں کربلا سے منسوب ہوں, میں امام حسین سے منسوب ہوں, میں امام کے اصحاب سے منسوب ہوں. چند ایک مطالب انشاءاللہ اور مقامات ہیں شہادت کے عنوان سے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ابتدائی مرحلہ یہ ہے کہ قرآن مجید سورہ بقرہ 154 آیت, جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کی خدمت میں حاصل کیا, پروردگار کہہ رہا ہے ولا تقولوا مت کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ, ان لوگوں کے لیے مت کہو جو کہ قتل ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں, سبیل میں, سبیل الہی میں جو قتل ہو گئے ان کے لیے مت کہو. کیا مت کہیں ان کے لیے؟ فرمایا کہ ان کے لیے اموات, لفظ موت استعمال مت کرو, انہیں مردہ مت کہو. بل احیا, بلکہ یہ زندہ ہے, بلکہ لا تشعرون, لیکن تمہیں ان کے حیات کا شعور نہیں. سوالات بہت سارے ہیں, گفتگو بھی بہت ساری کی جا سکتی ہے, لیکن ہم اپنا مخصوص انشاءاللہ ان تینوں دن میں مباحث کو صرف لفظ اور معنی شہادت کے اوپر تھوڑی سی مباحث کو مرکوز رکھیں گے, ورنہ ایک پوری بحث ہے کہ موت کیا ہے, موت کی تعریف کیا ہے, حیات کیا ہے, حیات کی تعریف. اس تین روزہ مجالس میں ان مباحث کو نہیں چھیڑوں گا, صرف ہم شہادت کے عنوان سے کچھ مطالب ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب پہلا تو مرحلہ یہ ہے کہ آیت کی نسبت سے پروردگار کہہ رہا ہے انہیں مردہ مت کہو, ولا تقولوا اموات, موت مت کہو. کس کے لیے؟ لمن یقتل فی سبیل اللہ, جو مقتول فی سبیل اللہ ہے. اب قرآن کریم کے اندر اسی مقام پر ایک نسبتاً, جس کو کہتے ہیں نسبتاً کنفیوزنگ سا سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. وہ کنفیوزنگ سچویشن یہ ہے کہ جہاں ہم لفظ قتل استعمال کرتے ہیں وہاں ہم موت کو اس سے جدا نہیں سمجھتے. یعنی ہمارے اپنے استعمال میں موت کا جو مفہوم ہے وہ نسبتاً وسیع مفہوم ہے, اور موت کا لفظ بہت ساری جگہوں پہ استعمال کیا جاتا ہے, استعارے میں استعمال کیا جاتا ہے, مجاز میں استعمال کیا جاتا ہے. لیکن جو قتل ہے, چونکہ قتل کے معنی بڑے مخصوص معنی ہیں, لہذا قتل کا لفظ اتنی شدت سے استعارے کے طور پر, مثال کے طور پر یا مجاز کے طور پر استعمال نہیں ہوتا. اگر ہم کہیں استعارے میں کہیں مجازن قتل کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی معمولاً جو ہماری نظر ہوتی ہے وہ قتل کے اندر موت کا جو تصور ہے اس کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم قتل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مثلاً لفظ استعمال کیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی اس میں روایات کا, یا ہماری جو رسم و رواج ہے اس نے ہماری روایات اور رسم و رواج کا قتل کر ڈالا, ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر قتل سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اس نے روایات کو مار دیا, اس نے رسم و رواج کو مار دیا. موت کا تصور لے کے قتل کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ورنہ قتل کے جو اپنے معنی بڑے اسپیسیفک سے ہیں. میں کیوں اس لفظ پر بحث کر رہا ہوں, تاکہ وہ جو کنفیوژن ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے اور قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ بھی تھوڑا سا ہمارے کلیئر ہو جائے. لمن یقتل, جو قتل کر دیا گیا, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. اب قتل کا لفظ کہاں صدق آتا ہے, قتل کہاں لفظ استعمال کیا جاتا ہے, جہاں مارنے والے کی ضرب سے جسے مارا جائے اس کے بدن اور روح میں جدائی پیدا ہو جائے. دیکھیں اب میں یہ لفظ خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں, لفظ موت میں نے استعمال نہیں کیا, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بدن میں اور روح میں جدائی ہو جائے. جب تک یہ جدائی نہیں ہوتی تب تک ہم لفظ قتل اس کے اوپر جاری نہیں کرتے. اب مارنے والا کبھی کبھار ہوتا ہے, کسی نے اتنا مارا اتنا مارا, سر سے لے کر پیر تک ساری ہڈیاں توڑ دی, لیکن اگر بدن اور روح کا رابطہ باقی ہے وہ قاتل نہیں کہلائے گا, یہ مقتول نہیں کہلائے گا. کبھی کبھار چوٹ زیادہ نہیں ہوتی لیکن نتیجہ بڑا سنگین ہوتا ہے, کسی نے مارا سر پر چوٹ لگی, بندہ کومے میں چلا گیا. اب یہ جو کومے میں پڑا ہوا ہے بندہ, جب تک اس کے بدن اور روح کے اندر تعلق باقی ہے وہ قاتل نہیں کہلائے گا, یہ مقتول نہیں کہلائے گا. حالانکہ کوما ایک ایسی سچویشن ہے, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. آپ جانتے ہیں بعض بیچارے لوگ چوٹ لگ جاتی ہے, کئی کئی سال تک کومے میں پڑے رہتے ہیں, اور کومے میں پڑا ہوا جو انسان ہے نہ وہ مردے کا مردہ ہے اور نہ زندے کا زندہ, موت اور حیات کے درمیان میں لٹک رہا ہوتا ہے بیچارہ, نہ پوری طرح سے زندہ نہ پوری طرح سے مردہ. اس کے باوجود یعنی ہم ایسی سچویشن میں ایسے شخص کے لیے بعض اوقات افسوس کرتے ہوئے یہ جملے کہتے ہیں کہ یہ بیچارہ تو موت سے بھی زیادہ بدتر صورت حال میں ہے. یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بیچارہ موت سے بھی زیادہ بدتر صورت حال میں ہے, موت سے زیادہ بدتر صورت حال میں ہے, لیکن پھر بھی جب تک بدن اور روح کے اندر رابطہ باقی ہے وہ قاتل نہیں کہلاتا, یہ مقتول نہیں کہلاتا. قاتل ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ بدن اور روح میں جدائی ہو. بعض اوقات بعض افراد کمزور ہوتے ہیں جسمانی طور پر, بڑھاپے کی وجہ سے, مرض کی وجہ سے, ہو سکتا ہے کسی شخص کا ارادہ نہ ہو ان کو مارنے کا لیکن چوٹ لگ جاتی ہے, غصے میں آ کے کسی نے کچھ کر دیا. اب چونکہ بندہ کمزور تھا ذرا سی چوٹ سے ہی روح اور بدن میں جدائی پیدا ہوئی, وہ قاتل یہ مقتول. کب صد کرتا ہے؟ جب روح اور بدن میں جدائی پیدا ہو جائے. اب روح اور بدن میں جدائی کا اعتراف کرتے ہوئے, یہ میں جو گفتگو تھوڑی سی سنگین آپ کی خدمت میں کی اس کا مقصد میرے خاص طور پر یہاں پر ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ کہ جہاں بدن میں اور روح میں جدائی ہو چکی ہے, ہماری اور آپ کی اصطلاح میں جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے, اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے اسے مردہ مت کہو. تو اب ذرا سی سچویشن کنفیوزنگ ہو جاتی ہے, اس لیے کہ جو جنازہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے, قتل کی جو ڈیفینیشن ہے خدا خود بھی کہہ رہا ہے کہ یہ مقتول ہے, مقتول کہنے کے باوجود بھی کیا کہہ رہا ہے، اسے مردہ مت کہو. میری اور آپ کی ڈیفینیشن میں سائنس نے مجھے جو آج تک سمجھایا اور سکھایا، جو علم میں آج تک حاصل کرتا رہا، اس ڈیفینیشن کے حساب سے تو یہ بیچارہ مر چکا ہے. لیکن قرآن منع کر رہا ہے، کہہ رہا ولا تقولو، مت کہنا. اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ کہ ہم بالآخر قرآن کو ہی فالو کرتے ہیں، احکامات سارے کے سارے ہم نے قرآن سے لینے ہیں، اور قرآن چونکہ شارع کا کلام ہے، شریعت کو جاری کرنے والے کا کلام ہے، شارع امر اگر کہیں آ جائے تو اس کا ظہور وجوب میں ہے. اور یہ جو قاعدہ قانون اللہ نے بنایا ہے شریعت کے اندر، جو قاعدہ قانون ہے، یہ ہمارے اور آپ کے سسٹم کے عین مطابق ہے، ہم بھی اسی سسٹم کے تحت چلتے ہیں. مالک نے اپنے غلام سے کہا جاؤ گوشت لے کر آ جاؤ، افسر نے اپنے ماتحت سے کہا جاؤ بھائی فلاں فائل لے کر آ جاؤ. اب اگر یہ تھوڑی دیر میں آ جائے ہاتھ ہلاتا ہوا خالی ہاتھ، تو آپ پوچھیں گے نا بھائی کہ تمہیں کہا تھا گوشت لے کر آؤ، تم خالی ہاتھ کیوں آ رہے ہو؟ یا افسر ہے تو آپ اپنے ماتحت سے پوچھیں گے نا بھائی آپ سے کہا تھا فائل لاؤ، آپ کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو اگر وہ جواب میں آپ سے یہ کہے کہ ہاں مجھے آپ کی بات سمجھ میں آئی تھی، آپ نے گوشت منگوایا، آپ نے فائل منگوائی، لیکن میں یہ سمجھا کہ لانا ضروری نہیں ہے، اگر لے آیا تو اچھی بات، نہیں لایا تو کوئی بات نہیں، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ آپ جواب میں کہیں گے جب تمہیں امر کیا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ لے کر آؤ. اگر مجھے زیادہ ضروری نہیں ہوتا، اگر میرے لیے اس کی طلب اتنی امپورٹنٹ نہ ہوتی، تو میں کیا کہتا؟ کوئی قرینہ استعمال کرتا، کوئی لفظ استعمال کرتا، کوئی سچویشن، کوئی بات ایسی کرتا جس سے یہ بات سمجھ میں آتی. مثلا میں یہ کہتا بھائی جب ٹائم ملے گوشت لے آنا، جب ٹائم ملے تو فائل لے آنا. اب یہ قرینہ ہے لفظ کہ بھائی ضروری نہیں ہے، لے آؤ لیکن فوری نہیں ہے. لیکن جب تک یہ قرینہ نہیں آتا، امر جیسے ہی صادر ہوگا ظہور کس میں ہوگا؟ وجوب میں. خدا کے سارے عوام میں ایسے ہی ہیں، وہ جس وقت کہہ دے صلی تو نماز پڑھنی ہے، وہ کہہ دے کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا ہے، واجب ہے. مستحب کے لیے مجھے قرینہ درکار ہے. بالکل اسی طرح سے نہیں الٹ ہے، اگر شارع منع کر دے تو ظہور حرمت میں ہوتا ہے، مکروہ سمجھنے کے لیے قرینہ چاہیے ہوتا ہے. کسی حکم کے مقابلے پر اللہ نے منع کر دیا، اب یہ مکروہ ہے یا نہیں، اس کے لیے قرینہ ہے. ورنہ اگر نہیں آ جائے اور کوئی قرینہ نہ ہو تو ظہور کس میں ہے؟ حرمت میں. تب ایک مسئلہ تو یہاں پر پہلے اس کو حل کرتے چلے جائیں کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، مت کہو ان لوگوں کے لیے جو کہ مقتول فی سبیل اللہ ہیں، لفظ موت، مردہ کا لفظ استعمال مت کرو. تو اب یہ جو لفظ ہے یہ سمجھا رہا ہے ولا تقولو کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے لیے مردہ کا لفظ استعمال ہو. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی قرینہ نہ ہو تو پھر نہیں کا ظہور کس میں ہے؟ حرمت میں. اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ ان لوگوں کے لیے لفظ موت استعمال کرنا حرام ہے اللہ کے نزدیک. تھوڑا سا اگر آپ آگے تشریف لے آئیں، اللہ اللہ میں نہایت شرمندہ ہوں. معمولاً میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں نہ کہوں، لیکن صاحب مجلس کی طرف سے اگر حکم ہو تو میں مجبور ہو جاتا ہوں، ورنہ میری عادت نہیں ہے یہ جسارت کرنے کی. جہاں کہیں پر بھی نہیں آ جائے ظہور کس میں ہے؟ حرمت میں. اب جب اللہ نے کہا نہیں کہو تو کہنا حرام ہو جائے، لہذا ان کے لیے لفظ موت استعمال نہیں کیا جا سکتا. اچھا اب لفظ استعمال کیا کیا جائے، یہ تو ذرا بات کا مرحلہ ہے، لیکن انسانی ذہن ہے، بالآخر اس میں افکار آتے رہتے ہیں. تو کیا اللہ نے جب منع کیا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، تو میں کنسیڈر کر سکتا ہوں یہ بات کہ اللہ نے اپنی سبیل کی حرمت، سبیل الہی اللہ کا راستہ، اس سبیل الہی کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے یہ کہا ہو کہ چونکہ یہ مقتول تو ہو گئے، مقتول کیا ہے؟ بدن اور روح میں جدائی. اب باقی مقتول کو تو ہم مردہ کہہ ہی رہے ہیں، لیکن اس کو اللہ نے کہا کہ اس کو مردہ نہیں کہو. تو اب میں یہ کنسیڈر کر سکتا ہوں نا کہ بھئی سبیل الہی کی حرمت کی خاطر اس کے احترام میں اللہ نہیں چاہتا کہ ان کو مردہ کہا جائے، لیکن میں سمجھ تو سکتا ہوں یا نہیں، کنسیڈر تو کر سکتا ہوں، کیونکہ بالآخر میرے سامنے ایک جنازہ پڑا ہوا ہے. مثلا دو مقتول اگر میرے سامنے پڑے ہوئے ہوں، ایک بغیر سبیل الہی والا، ایک سبیل الہی والا، تو میرے لیے تو دونوں ایک ہی جیسے ہیں نا. اب میں اس کو مردہ کہہ رہا ہوں، اس کو نہیں کہہ رہا، تو عقل تو میری کہتی ہے نا، فکر میں یہ بات آتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنی سبیل کے احترام میں اس کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کروانا چاہتا، اس کو جو مرضی کہہ دیں آپ. لہذا ایک بات سمجھ میں یہ آئی کہ شاید اللہ شاید چاہتا ہے کہ ہم صرف انہیں کہیں نہیں، لیکن سوچا جا سکتا ہے. سوچنے پہ تو ویسے ہی ہمارے ہاں کہتے ہیں پابندی نہیں ہے، اس لیے کہ الفاظ کو تو مقید کیا جا سکتا ہے، الفاظ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. ادبی اصطلاحات ہیں، کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جی ہونٹوں کو سیا جا سکتا ہے، قلم توڑے جا سکتے ہیں، سیاہی بہائی جا سکتی ہے، کاغذ کو پھاڑا اور جلایا جا سکتا ہے. الفاظ پر قید لگائی جا سکتی ہے لیکن افکار پر قید نہیں. ایسا ہی ہے نا، فکروں کو مقید نہیں کیا جا سکتا، افکار کو مقید نہیں کیا جا سکتا. ایک فکر ہے یہ، اور شاعر اتفاقاً شاعر بھی سوشلسٹ ہی ہے. فیض احمد فیض صاحب کو جب جیل میں ڈال دیا، تو اب جیل میں جانے کے بعد لازمات ہے، قلم بھی چھن گیا، کاغذ بھی چھن گیا، بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تب فیض صاحب نے اس کیفیت میں ایک شعر کہا اسی مطلب پر، فرمایا کہ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، اور زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان میں نے. شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے تم میرے افکار کو مقید نہیں کر سکتے، میرے جسم کو، میری زبان کو تو مقید کر سکتے ہو، لیکن میرے افکار کو مقید نہیں کر سکتے. لیکن بڑا عجیب مرحلہ ہے. سورہ مبارک آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. یہاں تو ابھی تک بولنے پر پابندی تھی، لیکن سورہ مبارک آل عمران میں اللہ نے کیا کہا؟ ولا تحسبن، ہرگز گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مر گئے ہیں. بڑی عجیب سی سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ہرگز گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مر گئے ہیں. اور عجیب مرحلہ یہ ہے کہ جتنی شدت سے نہیں اللہ نے بولنے کے مرحلے میں وارد نہیں کی، اتنی شدت سے اللہ نے سوچنے پر شدت کے ساتھ منع کیا، کہا ہرگز ان کے لیے گمان، سوچنا بھی نہیں. وہاں کہا ولا تقولو، یہاں پر نون تاکید ثقیلہ بھی استعمال کی، نہیں کہا ولا تحسبو، بلکہ کہا ولا تحسبن، ہرگز ہرگز گمان نہ کرنا اس بات کا کہ یہ مر گئے. بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہے. اب اگر دونوں مقامات پر اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے بل احیا، تو اس کا مطلب حیات ہے، اس کا مطلب ہے کہ حیات ہے. بل احیا، یہ زندہ ہے. وہاں فرمایا ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے. اب ایک مرحلہ یہ ہے کہ حیات ایسی ہو کہ حیات ہونے کے باوجود شعور نہ ہو، یہ ایک مرحلہ ہے. لیکن دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے سورہ مبارکہ آل عمران میں فرمایا عند ربہم یرزقون، یہ اپنے پروردگار کے پاس سے رزق بھی پاتے ہیں. اثر حیات کو اللہ نے بیان کیا، صرف حیات نہیں، حیات کے اثر کو بھی بیان کیا. ایک اثر حیات کا کیا ہے؟ جب تک چیز زندہ ہوتی ہے کیا کرتی ہے؟ غذا کو طلب کرتی ہے. یہ رزق کا لینا، رزق کا طلب کرنا حیات ہے. آپ نقلی پودا پانی میں ڈال دیں تو جتنا پانی ہے اتنا ہی رہے گا، مگر یہ کہ کچھ ایویپوریٹ ہو جائے. لیکن جب آپ اصلی پودا ڈالیں گے تو کیا کرے گا؟ چونکہ حیات ہے، پانی کو جذب کرے گا، استعمال کرے گا. آپ جہاں زندگی دیکھیں گے، زندگی اپنے لیے کیا طلب کرتی ہے؟ رزق. رزق کا طلب کرنا حیات کی ایک علامت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کی جانب سے رزق دیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب زندگی ہے. کیا فقط یہ آثار کا نہیں، فریحین بما اتاہم اللہ من فضلہ، صرف یہی نہیں کہ یہ رزق پاتے ہیں بلکہ حالت فرحت میں ہیں، بہت خوشگوار حالت میں ہیں اس فضل کی وجہ سے جو اللہ نے ان پر کیا ہے، عطا کیا ہے ان کو. کیا صرف فرحت میں ہے؟ نہیں، یستبشرون، یہ حتی بشارت دیتے ہیں. کس کو؟ بالذین لم یلحقوا بہم، ان لوگوں کو بشارت دیتے ہیں جو ابھی تک ان سے آ کر ملحق نہیں ہوئے، ان سے آ کر ابھی ملے نہیں ہیں. اس کا مطلب لائن میں ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان سے ابھی ملحق نہیں ہوئے. کس بات کی بشارت دیتے ہیں؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی حزن کرنے کا مقام نہیں ہے. وہ یستبشرون، اور اس کے علاوہ بشارت کرتے ہیں کہ اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اب اگر شہید زندہ نہ ہو تو بشارت کسے دیتا ہے؟ اگر زندہ ہے تو شہید سے بشارت لینی کیسے ہے؟ خود اس مرحلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں مرحلہ یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ شہادت کہتے کسے ہیں، شہید ہوتا کیا ہے، مقام شہادت کیا ہے. اس لیے کہ قرآن میں واضح طور پر اللہ نے کئی مقامات پر شہادہ کا ذکر کیا ہے، ان کی زندگی کی بات کی ہے، ان سے متعلق گفتگو کی ہے. کچھ جگہوں پہ اللہ نے ڈائریکٹ گفتگو کی ہے، کچھ جگہوں پہ انڈائریکٹ. جتنے مقامات پر بھی اللہ نے شہداء سے متعلق گفتگو کی ہے، کسی بھی مقام پر قرآن میں لفظ شاہد، شہید، شہادت استعمال ہوا ہے. لیکن کسی بھی مقام پر اللہ نے شہداء راہ حق کے لیے لفظ شہید استعمال نہیں کیا، نہ لفظ شہادت اس معنی میں استعمال ہوئی ہے. بس قرآن نے یہ تو کہا کہ مت کہو، قرآن نے یہ تو کہا کہ ان کے بارے میں مت سوچو موت کا، انہیں مردہ مت کہو، موت کی فکر بھی، موت کا گمان بھی ان کے لیے مت کرنا. یہاں تک تو قرآن نے ہمیں کہا، لیکن قرآن نے ان کو کیا کہنا ہے یہ نہیں بتایا. قرآن نے نہیں بتایا، قرآن نے صرف منع کیا. تب یہ ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں پر لوگ آئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور پیغمبر کی خدمت میں آنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن کہہ رہا ہے مت کہو، انہیں مردہ مت کہو، تو اب ہم انہیں کیا کہے؟ قرآن نے تو منع کر دیا صرف، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان کو کہنا کیا ہے. تو پیغمبر سے پوچھا کہ ہم انہیں کیا کہیں، پیغمبر نے کہا آپ انہیں کیا کہیں؟ شہید. یہ جس راستے پر ہیں وہ شہادت کا مقام، آپ انہیں کیا نام دیں؟ شہید. تو اب مسلمانوں کو پتہ لگ گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جان دے دیتے ہیں انہیں کیا کہنا ہے؟ شہید. شہید زندہ ہوتا ہے، زندگی کے کس مرحلے میں ہوتا ہے انشاءاللہ بحث کروں گا، لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو نہیں پتا کہ ان کو کہنا کیا ہے. اب یہاں پہ ہم یہ سوال کر تو سکتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، میں ان لوگوں سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ ایک مقام پر آ کر آپ، اور ہماری حیثیت یہ ہے عام انسانوں کی کہ جب قرآن کہہ دے کہ مت کہو تو ہمیں آگے کا مرحلہ نہیں پتا کہ کہنا کیا ہے. یعنی اگر پیغمبر اکرم کے لبھائے مبارک جنبش کر کے ان کو شہید نہ کہتے تو مسلمانوں کو آج تک نہ پتا لگتا کہ ان کو کہنا کیا ہے. تو جو اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، میرا ان سے سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا سوال تو آپ حل نہ کر سکے، قرآن سے ایک چھوٹا سا مسئلہ تو آپ حل نہ کر سکے، تو باقی جگہوں پہ قرآن کہاں کہاں آپ کو جواب دیتا رہے گا، کہاں کہاں بتائے گا کہ کس کو کیا کہنا ہے. لہذا قرآن کا لہن یاد رکھیے گا، قرآن کا لہن ہے ہی ایسا کہ آپ قرآن کو کبھی بھی پیغمبر کو مائنس کر کے قرآن نہیں لے سکتے، لے ہی نہیں سکتے. جہاں کہیں پر کسی نے بھی، یاد رکھیے، اگر کوشش کی بھی کہ کسی طرح سے پیغمبر کی ذات کو منہا کر کے، مائنس کر کے قرآن لے، تو اصل قرآن اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. تو قرآن نے ہر مقام پر اپنے آپ کو، اللہ نے قرآن کا سلسلہ رکھا ہی ایسا ہے کہ بغیر پیغمبر کے قرآن مکمل ہوتا ہی نہیں ہے. اور پیغمبر نے کچھ نہیں کیا، اپنے جاتے جاتے وہ افراد متعارف کر کے چلے گئے کہ پیغمبر کے بعد جن کے بغیر قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ جو پیغمبر نے کہا نا انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی، اس کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ ذوات مقدسہ جن کے بغیر قرآن اپنے معنی پورے نہیں کرتا، اگر تلاش کرنا ہو تو میری عترت میں تلاش کرنا، کہیں باہر تمہیں ایسے افراد نہیں ملیں گے۔ لہذا قرآن نے جہاں کہیں پر بھی اپنے معنی کو پورا کرنا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی معنی کو پورا کرتا ہے۔ چند ایک مقام آ چکے، شب شہادت بھی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس لیے گفتگو کو انشاءاللہ کل یہیں سے آگے کروں گا کہ شہید کے معنی ہیں کیا، جو استعمال ہوا ہے یہاں پر شہید کا کیا معنی ہے، قرآن میں کیا معنی ہے، شہادت مقام کون سا ہے شہادت کا، تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن ایک مماثلت نبی اکرم اور آپ کے اس سبط اکبر امام حسن مصطفیٰ کے اندر، دونوں کی حیات طیبہ میں ایک مماثلت بڑی عجیب موجود ہے۔ وہ مماثلت یہ ہے کہ دونوں نے صلح کی، آپ کے یقین ذہنوں میں ہوگا، جب بھی صلح حدیبیہ کی گفتگو ہوتی ہے تو آپ کو تاریخ میں کہیں پر بھی پیغمبر کے نام کے ساتھ پیامبر صلح لفظ نہیں ملے گا، کہیں پر بھی نہیں ملے گا آپ کو، لیکن صلح امام حسن مصطفیٰ نے بھی کی، اور آپ کو تاریخ میں مسلسل نام امام صلح کا ملے گا۔ یہ جو لقب ہے امام صلح کا، یہ شیعوں سے زیادہ مد مقابل نے استعمال کیا ہے، دونوں کی جو سچویشن ہے وہ تقریباً یکساں ہے، تقریباً یکساں ہے۔ پیغمبر جب اصحاب کا ایک اجتماع لے کر چلے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کے اصحاب کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، تو بہت زیادہ تعداد نہیں ہے، اس زمانے تک مسلمانوں کی تعداد 2,500-3,000 کے درمیان میں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن دشمن آپ سے مغلوب ہوا ہے، اس کے دل میں آپ سے متعلق خوف پیدا ہوا، چونکہ پیچھے 3 جنگوں کا نتیجہ وہ دیکھ چکے ہیں، اب جانتے ہیں کہ نبوت سے مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے، لہذا اپنے طور پر انہوں نے پیغمبر کو روکنے کا جو ذریعہ اختیار کیا وہ صلح کی دعوت تھی۔ لہذا آپ جہاں کہیں پہ بھی تاریخ اٹھائیں گے سب آپ کو یہی کہتے ہوئے ملیں گے کہ کفار مکہ نے صلح کی درخواست کی، اور اس کے بعد جب صلح نامہ لکھا گیا، پیغمبر کی صلح میں فرق کیا تھا کہ جب پیغمبر نے صلح کے لیے حمایت کی تو طرفین کے باہمی مشورت سے صلح نامہ لکھا گیا، ماہی مشورت سے، کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو کفار قبول نہیں کر رہے تھے، پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں لکھ لو۔ اگر دیکھا جائے تو صلح کی طرف پیغمبر کا تمایل امام حسن مصطفیٰ کی نسبت زیادہ شدید ہے، یعنی اگر میں پیغمبر کی صلح کو سامنے رکھوں، امام حسن مصطفیٰ کی صلح کو سامنے رکھوں، تو پیغمبر کا صلح کرنے کی طرف تمایل زیادہ شدید ہے امام حسن مصطفیٰ کے مقابلے میں۔ اس لیے کہ اپنے ذہنوں میں یہ بات بالکل کلیئر کر لیں، بالکل کلیئر کر لیں کہ امام حسن مصطفیٰ نے کسی بھی مقام پر امیر شام کو صلح کی دعوت نہیں دی۔ آپ نے صلح کی دعوت قبول کی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ کی طرف سے صلح کا پیغام نہیں گیا، اور یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ تاریخ کو جو رخ کو بدلا جاتا ہے، امام کے لیے بار بار امام صلح کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے، ابہام پیدا ہو جائے کہ ایک نمبر ایک امام حسن کی جو شخصیت تھی یا ذات تھی وہ صلح پسند تھی امام حسین کے مقابلے میں، ایک تصور یہ پیدا کیا جائے۔ دوسرا تصور کیا پیدا کیا جائے کہ امام حسن نے چاہا کہ صلح ہو، جبکہ یہ دونوں تصور باطل ہیں، اتفاقاً امام حسن نے اول کسی بھی مقام پر صلح کی، امام نے درخواست نہیں کی. ثانیاً امام کسی بھی مرحلے پر جہاد سے قدم پیچھے ہٹانے والے نہیں، بلکہ میرے حساب سے تاریخ کا شجاع ترین، یعنی اس اعتبار سے شجاع ترین اگر امام آپ کو کہیں دکھائی دے گا تو امام حسن مصطفیٰ. اس لیے کہ مجھے تاریخ میں کسی اور امام کے ساتھ اپنے ہی لوگوں نے اتنی شدت سے دھوکہ دیا ہو کوئی نہیں ملا. دیکھیں امیر المومنین کے ساتھ دھوکہ ہوا، لیکن اس کے باوجود ایک بڑی تعداد امیر المومنین کے ساتھ باقی تھی. خوارج نے دھوکہ دیا، لیکن اس کے باوجود امام کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اس کے باوجود بھی امام کے ساتھ تھی. یہ واحد مظلوم امام ایسا ہے کہ جس کے لشکر کا بڑا حصہ دھوکہ دے کر امام کو چلا گیا. اب ایک بڑا عجیب سا مرحلہ ہے، تاریخ میں یہ سوال ہے لیکن ان سوالوں کے جواب ہیں کہ کیوں امام بار بار دھوکہ کھانے کے باوجود قدم جما کر کھڑے ہوئے تھے. کتنے لوگ ہیں کہ ایک فرماندہ لگاتے ہیں امام صبح اٹھتے ہیں، اتنے درہم میں فروخت ہو کے وہاں چلا گیا، دوسرا لگایا اتنے درہم میں سودا ہوا وہاں چلا گیا، تیسرے کو لگایا، کئیوں کو لگایا، حتی آخر میں آپ نے عبید اللہ ابن عباس امیر المومنین کے دور میں ایک علاقے کی حکومت اس کو دی گئی تھی، انتظامات اس کو دیے تھے، امیر شام کے لشکر نے حملہ کیا، اس کے بیٹوں کو قتل کیا، ایک بیٹا اس کا اس کی بیوی کی گود پہ قتل کیا، ماں کی گود میں بچہ ہے اور اسے قتل کر دیا، بیوی پاگل ہو گئی. اب مجھے بتائیے کہ عبید اللہ ابن عباس کے بارے میں کتنا گمان ہوگا کہ یہ شخص بھی پیسوں کی خاطر اپنے بیوی اور بچوں کا خون بیچ کر امیر شام سے مل جائے گا؟ بہت کم احتمال ہے. لیکن امام نے اس کو لگایا اور رات میں صرف درہم کا وزن اتنا تھا کہ اپنے بیوی اور بچوں کا خون بیچ کر امیر شام کے ساتھ مل گیا. امام نے جو کام کیے وہ کیا تھے؟ دیکھیے، اگر امیر شام واقعا قدرت رکھتا حملہ کرتا، لیکن امیر المومنین سے جنگ کرنے کے بعد وہ سمجھ چکا تھا کہ امامت سے جنگ اتنی آسان نہیں ہے، لہذا جناب امام حسن کے مقابلے پر اس نے کیا کیا کہ اس نے پورا بیت المال لگا دیا، سارے کا سارا بیت المال، کہ کسی طرح سے میں ایسی سچویشن کریٹ کر دوں جس سے امام پیچھے ہٹ جائیں. کتنا خزانہ لٹا دیا، لیکن اس کے باوجود جب امام پیچھے نہیں ہٹے، تمام تر سازشیں کرنے کے باوجود جب امام پیچھے نہیں ہٹے اور اس نے دیکھا کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس نے صلح کی درخواست کی. امام صلح کو اگر امام کی جو اس امام نے جو صلح کی شرائط رکھی ہیں، آپ کو کبھی توفیق کو نیٹ پہ لکھیے گا، آپ جب ان شرائط کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ لگے گا کہ غالب کون ہے، مغلوب کون ہے، شکست کس نے تبدیل کی، خود بخود آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. ہمارے ساتھ کچھ مشکلات ایسی ہیں کہ ہم بعض وجوہات کی بنا پر بعض مسائل کو جاننا اور پڑھنا نہیں چاہتے. آج میں کچھ مسائل گرچہ شہادت امام حسن کی بھی ہے، لیکن کچھ مسائل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ہیں. وہ نبی رحمت کہ جس کو اللہ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، پیغمبر کی مظلومیت اپنی حیات کی ابتدا میں اتنی نہیں ہے جتنی انتہا میں ہے. اگر آپ نے پیغمبر کی مظلومیت کو کہیں دیکھنا ہے تو آپ کی زندگی کے آخری مرحلے میں آ کر دیکھیں. معمولاً پیغمبروں کی حیات یا کسی کی بھی حیات کو آپ مطالعہ کریں تو آخری زمانہ پیک کا زمانہ ہوتا ہے، طاقت کا، قدرت کا، تمام چیزوں کے پیک کا ہوتا ہے. لیکن پیغمبر کی مظلومیت یہ ہے کہ آپ کی نبوت کا آخری زمانہ آپ کی شدید ترین مظلومیت کا زمانہ ہے، اور یہ مظلومیت شروع ہوئی ہے غدیر کے بعد. واللہ یعصمک من الناس، اس لفظ نے ظہور کیا ہے پیغمبر کی مظلومیت کے ساتھ اس عالم میں کہ غدیر میں من کنت مولا کہنا پیغمبر کے لیے اتنا مہنگا ثابت ہو گیا کہ اب آپ کے جو مخالفین ہیں، وہ منافقین جو کہ اسلام کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ اتنے جرأت مند ہو گئے ہیں کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے پیغمبر کے احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, آثار ظاہر ہو رہے ہیں. پیغمبر اپنی تمام تر بیماری کے باوجود لوگوں کو پکڑ پکڑ کر, بازو سے پکڑ پکڑ کر اسامہ بن زید کے لشکر میں شامل کر رہے ہیں اور مدینہ کے باہر تک ان کو چھوڑ کر آئے اور ان سے سختی کے ساتھ منع کیا کہ واپس مت آنا. لیکن گھر کے اندر سے مخبروں نے خبر دی اور پہلے ہی پڑاؤ پر رکتے ہی ایک بڑی تعداد لوگوں کی واپس آ گئی. ان کو واپس دیکھ کر پیغمبر غضبناک حالت میں آ گئے. آپ نے غضب کے حالت میں فرمایا کہ جب تمہیں میں نے منع کیا تھا تم واپس کیوں آئے؟ لیکن جرأتیں یہاں تک بڑھ گئی ہیں کہ اس کے باوجود پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور پیغمبر نے, مظلومیت ہے پیغمبر کی کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تب بھی لاؤ کاغذ اور قلم میں تمہیں لکھ کر دے دوں. لیکن جرأتیں یہاں تک بڑھ گئی ہیں کہ پیغمبر کو کاغذ اور قلم دینا تو بہت دور کی بات ہے, پیغمبر کے لیے اہانت آمیز الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. اس سے آگے مرحلہ یہ ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سن لو, تو پیغمبر کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کیا جا رہا ہے, اتنا بلند کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر کی زوجہ جو سب سے زیادہ نزدیک بیٹھی ہیں ان کو پیغمبر کی آواز سنائی نہیں دی جا رہی. جناب عباس اس واقعے کو یاد کر کے دھاڑے مار مار کے رویا کیا کرتے تھے. پیغمبر کی عزاداری کرنے والا یہ صحابی پیغمبر کا جب اس سے پوچھا جاتا تھا کہتا تھا تمہیں پیغمبر کی مظلومیت کا اندازہ نہیں ہے, میں نے دیکھا کائنات کا سب سے بڑا نبی کس طریقے سے منافقوں کے ہاتھ ذلیل ہو رہا تھا, کیسے اس کی احانت کی جا رہی تھی. بس عزاداروں, جب پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا سکتا ہے تو 60 سال کے بعد پیغمبر کے نواسے کے ساتھ وہ سلوک کیا جا سکتا ہے جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں ہوا. لیکن اتنی دور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پیغمبر اپنی زندگی کے انہی ایام میں دھاڑے مار مار کے اپنے اصحاب کے سامنے رو رہے ہیں. اتنی شدت سے گریا کیا پیغمبر نے کہ اصحاب پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو اتنا رلوایا؟ پیغمبر روتے ہوئے کہہ رہے ہیں گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میرے جانے کے بعد میری امت میری ذریت کے ساتھ کیا کرے گی. پھر ایک عجیب جملہ فرمایا, کہا گویا میں دیکھ رہا ہوں میری زہرا مجھے پکار رہی ہوگی لیکن کوئی میری بیٹی کی مدد کرنے نہیں آئے گا. میں کہوں گا یا رسول اللہ, ارے یہ وقت تو بڑی جلدی آ گیا, ابھی تو آپ کا کفن میلا نہیں ہوا تھا آپ کی عمر زہرا کے دروازے پر, اس دروازے پر جس پر آپ نے کئی مہینے کھڑے ہو کر سلام کیا, ارے اس دروازے کو جلانے کے لیے آ گئی. صرف جلایا نہیں, جلتا ہوا دروازہ آپ کی بیٹی پر گرایا. آپ کی بیٹی رو رو کر کے رہی تھی واہ محمد واہ مصیبت, لیکن آپ کی بیٹی کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. الا ولعنة الله على القوم الظالمين. بس يعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الله ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بحق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ. بار الہ منتقم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما, بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بار الہ بحق حضرت پیغمبر اکرم و امام حسن مجتبیٰ, جتنے جہاں جہاں پر بھی مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, تمام علماء براج اعظم کی حفاظت فرما, دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نابود نیست و نابود فرما, ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم